درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم مشتاق احمد شیخ، امتیاز علی شیخ، لدیہ بیگم، انور علی، سرفراز بیگم اور بیگم فردوس کے. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور ہمیں اپنے ارتقائی سفر میں کامیاب و کامراہ بنانے کے لیے مختلف انتظامات اور بندوبست کیے. اسی میں سے ایک روزے کا واجب قرار دینا ہے. روزہ اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے اپنے بندوں کے لیے جس کے ذریعے سے انسان اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کرنے میں سرخرو ہو سکتا ہے. اس اہم عبادت کا مقصد حصول تقویٰ ہے اور تقویٰ ہی کے ذریعے سے انسان کامیابی کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ کیسے ہم یہ سمجھیں کہ ہم متقی بن گئے یا نہیں؟ ہمارے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے یا نہیں؟ یہ وہ سوال تھا، یہ وہ جستجو تھی جو حمام کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں کھینچ لائی. حمام نے اپنی اس عطش کو دور کرنے کے لیے مولا سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے متقین کے صفات بیان کریں. ان کے شدید اصرار کے پیش نظر مولا نے متقین کے کچھ صفات بیان کیے. صفات متقین بیان کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل، متقین وہ ہیں جن میں تمام انسانی فضائل یکجا ہیں. منطقہم الصواب، وہ جو بولتے ہیں تو حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں. وملبسہم الاقتصاد، ان کا لباس، ان کا شعار، ان کا طرز زندگی، ان کا لائف اسٹائل اعتدال اور میانہ روی ہے. ومشیہم التواضع، ان کی چال ڈھال، ان کی رفتار، ان کا انداز زندگی انکسار اور توازو سے مالا مال ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وغضوا ابصارهم عما حرم الله ووقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم. صاحبان تقوی اپنی نگاہیں ان تمام چیزوں سے نیچی رکھنے حرام قرار. وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ، اور ان لوگوں نے اپنے کانوں کو وقف کر دیا ہے علم نافع پر، مفید اور فائدہ مند علم پر. عربی زبان میں دو لفظ ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں مگر معنی ان کا جداگانہ ہوتا ہے. غض اور غمز بہت قریب ہیں ایک دوسرے سے لیکن ان کے معنی میں بہت فرق ہے. غض کا معنی ہے نگاہ جھکا لینا اور غمز کا معنی ہے آنکھوں کو بند کر لینا. غض کا لفظ جس طرح سے امیر المومنین نے یہاں استعمال کیا ہے غضوا ابصارہم، اسی طرح سے قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے. چنانچہ سورہ نور کی آیت 30 میں ارشاد ہوتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، میرے حبیب مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی عفت و پاکدامنی کی حفاظت کریں. حکم نگاہیں نیچی رکھنے کا ہے، آنکھ بند کر لینے کا نہیں. غض کا لفظ استعمال ہوا ہے، غمز کا نہیں. یغضو من ابصارہم ہے، یغمزو نہیں کہا گیا ہے، تاکہ ٹھوکر کھانے اور گڑھے میں گرنے سے محفوظ رہیں. اگر آنکھوں کو بند کر لیں گے تو پتہ نہ چلے گا کہ ان کے سامنے کیا ہے. ٹھوکر بھی نہ کھائیں، گڑھوں میں گریں بھی نہیں، اور نگاہیں نامحرم سے محفوظ بھی رہ جائیں. حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. مولا نے بھی یہی تعبیر یہاں استعمال کی ہے، غضوا ابصارہم عما حرم اللہ، جن چیزوں پر نگاہ کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان مقامات پر وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں. اس جملے کا ایک مطلب یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ جن چہروں اور جن مقامات پر اللہ نے نظر ڈالنا حرام قرار دیا ہے، اگر ان کا سامنا ہو جائے تو اس موقع پر اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. متقین اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں. افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اس گناہ کو بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے، یا اسے گناہ مانتے ہی نہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں اس کا واضح و صریحی حکم موجود ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من ملا عینہ من حرام ملا اللہ عینہ یوم القیامۃ من النار الا ان یتوب او یرجع الا ان یتوب و یرجع، جو شخص اپنی نگاہوں کو حرام چیزوں سے بھر لے گا، یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں کو اگر دیکھے گا، ان پر اگر نگاہ ڈالے گا، تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا. مگر یہ کہ انسان اس گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اس بری روش سے پلٹ آئے. اگر توبہ کیے بغیر، اس گناہ سے دستبردار ہوئے بغیر اگر انسان دنیا سے چلا گیا تو قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں اللہ آگ بھر دے گا. نامحرم پر نگاہ ڈالنے کی حرمت کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ یہ نگاہ حرام انسان کو بہت دوسرے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ابن جندب سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ابن جندب، حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے فرمایا تھا کہ ایاکم والنظرہ، دیکھو نامحرم چہروں پر نگاہ ڈالنے سے اپنے کو بچانا. وانھا تزرع فی القلب الشہوہ، کیونکہ نامحرموں کے جسم پر نگاہ ڈالنے سے یہ نگاہ انسان کے دل میں شہوت کا بیج بو دیتی. وکفا بہا لصاحبہا فتنہ، جو انسان حرام بدن پر یہ جو ہے نگاہ ڈالتا ہے، خطرے اور فتنے کے لیے نگاہ ڈال دینا ہی کافی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث حضور فرماتے ہیں نظر تو سہم من سہام ابلیس، ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نامحرم بدن کے اوپر، نامحرم خواتین کے اوپر نگاہ ڈالنا. علامہ طبرسی اپنی تفسیر مجموع البیان میں اس آیہ شریفہ کے ذیل میں جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. منافقوں کی مثال اس شیطان جیسی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ تم کافر بن جاؤ, بھڑکاتا ہے اسے, دعوت دیتا ہے کفر کی اسے. فلما کفر, اور جب انسان کافر ہو جاتا ہے, قال انی بریء منک, تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تو اپنے پروردگار سے جو عالمین کا پروردگار ہے میں اس سے ڈرتا ہوں, مجھے اس کا خوف ہے. اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں علامہ طبرسی ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں برسیسا عابد کا. برسیسا بنی اسرائیل کا ایک بڑا عبادت گزار شخص تھا, بڑی پہنچی ہوئی شخصیت تھی, اللہ کے بارگاہ میں اس کا بڑا مقام اور درجہ تھا. اللہ نے اس کی عبادات کے بدلے میں, اس کے زہد و تقویٰ کے بدلے میں اللہ نے اسے یہ نعمت عطا کر دی تھی کہ اس کو بیماروں کے علاج کرنے کی اسے طاقت دے دی تھی, پاگلوں اور دیوانوں کو شفا بخشنے کی اسے اللہ نے صلاحیت عطا کر دی تھی. چنانچہ اس کی کافی شہرت تھی اس سلسلے میں. ایک رئیس زادی پاگل ہو گئی, اس کی شہرت کے پیش نظر اس کے گھر والے علاج کے لیے برسیسا عابد کے پاس لے کر کے آئے. بڑی حسین و جمیل یہ لڑکی تھی, بہت خوبصورت تھی. جیسے ہی برسیسا کی نگاہ اس پر پڑی, دل میں شہوت کا بیج بو دیا گیا. شیطان نے شہوت کا بیج اس کے دل میں بو دیا, عاشق ہو گیا. علاج کرنے کے بہانے اس لڑکی کے ساتھ اس نے وہ حرکت کر دی جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا. جب ہوش آیا بعد میں, اب کیا کریں, لوگوں کو اگر پتہ چل گیا, اس کے گھر والوں کو اگر پتہ چل گیا تو میری کتنی بدنامی ہوگی, کتنی رسوائی ہوگی اگر لڑکی نے بتا دیا. اس خوف سے اس نے لڑکی کا قتل کر دیا, گلا دبا کر کے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا. لیکن بہرحال گناہ چھپتا نہیں ہے, جرم پر انسان کتنا ہی پردہ ڈالے, جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا. بات پھیل گئی, گھر والوں کو پتہ چل گیا, گھر والے اسے گرفتار کر کے جج کے پاس لے گئے, قاضی کے پاس لے گئے. قاضی نے اسے موت کی سزا سنا دی, اسے صلیب پر چڑھا دیا گیا. جب اسے صلیب پر چڑھا دیا گیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ دیکھو آج اس وقت جس مصیبت میں تم پھنسے ہوئے ہو اس کا ذمہ دار میں ہوں, اس منزل تک تمہیں لانے والا میں ہوں اور میں ہی تمہیں اس مشکل سے بچا سکتا ہوں. برسیسا نے کہا بھائی تو بچاؤ مجھے, یہ جو ہے نجات دو, کا شرط یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو گے, شرط یہ ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے. کہا ہاں ہاں میں تیار ہوں, کا پہلے تم مجھے سجدہ کرو, اللہ کا سجدہ چھوڑ کے تم مجھے سجدہ کرو. کہا صلیب سے تو اتارو, ابھی کیسے سجدہ کر سکتے, کہا اشارے سے بھی اگر سجدہ کر دو تو کام چل جائے گا. برسیسا نے اسی حالت میں اشارے سے ابلیس کا سجدہ کیا. جب ابلیس کا سجدہ کر لیا تو ابلیس نے کہا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں تم سے بیزار ہوں. یہ آیت اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر. آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا, نامحرم پر نگاہ ڈالنے سے مسئلہ شروع ہوا. نامحرم پر نگاہ پڑی, نتیجے میں ایک دوسرے گناہ کا ارتکاب ہو گیا, یہ جو ہے زنا کا ارتکاب ہوا. زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد اس کو چھپانے کے لیے اس نے قتل کر دیا, جان بچانے کے لیے کفر بھی اختیار کر لیا. اسی لیے اتنی تاکید کی گئی ہے حدیثوں میں بھی, قرآن مجید نے بھی اس پر زور دیا ہے کہ مومنین جب کبھی ایسا موقع آ جائے تو غضوا من ابصارکم, قل للمومنین غضوا من ابصارکم. فضو فروجهم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھیں, نگاہوں کو نیچی رکھیں, نگاہوں کو نیچی رکھیں گے تو عفت و پاک دامنی کی حفاظت ہو سکتی ہے. عزیزو, اس جملے کا ایک اور بھی مفہوم ہو سکتا ہے, وغضوا ابصارهم عما حرم اللہ, کا ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں ان مقامات پر جہاں پر اللہ نے نگاہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن اس جملے کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ متقین ان تمام چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں ہیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اب وہ چاہے نامحرم کا بدن ہو یا حرام عہدہ و منصب ہو یا حرام مال و دولت ہو, انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا یا انہیں حاصل کر لینا تو بہت دور کی بات ہے, وہ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں. غصب ابصارهم عما حرم اللہ, جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے متقین وہ ہیں جو ان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے بھی نہیں ہیں. دوسری صفت جو مولا متقین کی بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ, انہوں نے اپنے کانوں کو وقف کر دیا ہے اس علم کو سننے کے لیے جو ان کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے, علم نافع. لیکن جو چیز وقف کر دی جاتی ہے تو پھر وہ وہیں استعمال ہوتی ہے, کہیں اور استعمال نہیں کی جا سکتی ہے. کسی نے اگر کوئی کارپیٹ کسی مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے تو اسے امامباڑے میں لا کر کے جو ہے بچھایا نہیں جا سکتا. اگر اسی مسجد کے لیے وقف کیا جاتا ہے دوسری مسجد میں بھی اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. جو لاؤڈ اسپیکر امامباڑے کے لیے وقف کیا گیا ہے اسے مسجد میں لا کر کے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. جہاں کے لیے, جس مقصد کے لیے وقف کیا گیا ہے, وقف کا معنی اور مفہوم یہی ہوتا ہے, وقف یعنی سٹاپ, اس کے آگے کچھ نہیں. متقین وہ ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو وقف کر دیا ہے علم نافع کے لیے, اس کے علاوہ وہ اپنے کان سے کوئی چیز سنتے ہی نہیں ہیں, صرف اور صرف علم نافع ہی کو سنتے ہیں. وہ وہی چیزیں سننا چاہتے ہیں اور سنتے ہیں جن میں ان کے لیے یا ان کے مفید علم میں اضافہ ہونے کا امکان ہو. جن چیزوں سے ان کے علم میں اضافہ ہونے کا امکان نہیں ہے وہ اپنے کان ان چیزوں کو سننے میں استعمال ہی نہیں کرتے. مسئلہ صرف علم کا نہیں ہے, مفید علم کا, علم نافع. مفید علم کیا ہے, کس چیز کو علم نافع کہا جا سکتا ہے, اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس میں ہر وہ علم شامل ہے جس سے اسلامی معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہو, چاہے وہ یہ جو ہے میڈیکل سائنس ہو یا علم زراعت ہو یا صنعت و ٹیکنالوجی ہو یا فقہ ہو, حدیث ہو, تفسیر ہو, کلام ہو, یہ سب مفید علم ہے, فائدہ مند علم ہے. بس شرط یہ ہے کہ ان کا مقصد تقرب اللہ, اسلامی معاشرے کو سر بلند رکھنا اور کفار کے تسلط سے محفوظ رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. سورہ نساء آیت 141 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, اللہ نے مومنوں پر کافروں کے اقتدار کو جائز قرار نہیں دیا ہے, کافروں کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ مومنوں پر اپنا اقتدار قائم کریں, اپنا تسلط جمائیں ان کے اوپر. اگر مسلمان یہ مفید علم حاصل نہ کریں گے, اگر سائنس اور ٹیکنالوجی سے دوری اختیار کر لیں گے تو اقتصادی طور پر اسلام دشمنوں سے وابستہ ہو جائیں گے, اور اقتصادی وابستگی اپنے ہمراہ سیاسی غلامی بھی لاتی ہے. عالمی سامراج پہلے اپنی ٹیکنالوجی بھیجتا ہے, اس کے بعد اس کے فنکشن کے لیے اپنے ماہرین اور ٹیکنیشین بھیجتا ہے, اس کے پیچھے پیچھے اپنی ثقافت اور کلچر بھی روانہ کرتا ہے. اور پھر اگر سیاسی معاملات میں اس کی ذرہ برابر بھی مخالفت کی جائے, اس طرح سے وہ اپنا پنجہ گاڑ لیتا ہے کہ اگر سیاسی معاملات میں اس کی ذرہ برابر بھی مخالفت کی جائے تو وہ ان کمزور ملکوں کی صنعت کا گلا دبانا شروع کر دیتا ہے, ان پر سینکشن لگانے لگتا ہے, اقتصادی ناکابندی کے ذریعے انہیں گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ہر مسلمان پر واجب کفائی ہے کہ وہ اسلامی نظام کو مستقل و خود کفیل بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے, سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنا آگے نکل جائیں کہ نہ صرف یہ کہ انہیں سامراجی طاقتوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہ جائے, بلکہ وہ طاقتیں ان کی محتاج ہوں, وہ سامراجی طاقتیں ان کے آگے ہاتھ اٹھانے کے لیے مجبور ہو جائیں. آج اسلامی جمہوریہ ایران اس کا ایک نمونہ ہے. عالمی سامراج نے اسے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے ہر قسم کا حربہ آزما لیا, سخت سے سخت ترین سینکشن لگا دیے جن کی گزشتہ تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. اگر اسلامی جمہوریہ ایران کے مجاہدوں نے حکم خدا کے مطابق ہر میدان میں مفید اور نافع علم حاصل نہ کیا ہوتا تو وہ کب کا گھٹنا ٹیک چکا ہوتا, اور دیگر اسلامی ملکوں کی طرح وہ بھی اپنی گردن میں غلامی کا جوا ڈال چکا ہوتا. البتہ علم حاصل کرتے وقت یہ دھیان رہے تو وہ علم نافع ہے یا نہیں. صرف علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں, علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ غور و فکر بھی کرتے رہیں کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں واقعاً نافع ہے یا نافع نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نافع کے نام پر مضر اور نقصان دہ علم حاصل کر بیٹھیں. اسی لیے قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم علم حاصل کرتے وقت یہ دیکھ لیں کہ ہم کس سے علم حاصل کر رہے ہیں, آنکھ بند کر کے علم حاصل نہ کریں. سورہ عبس آیت 24 میں ارشاد ہوتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ إِلَىٰ طَعَامِهِ, اگرچہ اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کے بارے میں غور و فکر کرے, لیکن امام باقر علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ إِلَىٰ عِلْمِهِ الَّذِي يَأْخُذُهُ عَمَّنْ يَأْخُذُهُ, علم حاصل کرتے وقت انسان کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے علم حاصل کر رہا ہے. آیا ان لوگوں سے علم حاصل کر رہا ہے جو اسے علم میں نافع دینا چاہتے ہیں, یا وہ ان لوگوں سے علم حاصل کر رہا ہے جو علم کے نام پر اسے زہر پلا رہے ہیں. شربت میں زہر شامل کر دیا گیا ہے, شہد میں زہر ملا دیا گیا ہے. اچھی طرح سے ہوشیار رہیں, ہر کس و ناکس سے علم کے نام پر ہر کوڑا کرکٹ حاصل نہ کر لیں. علم روح کی غذا ہے, جس طرح سے روٹی چاول گوشت سبزی پھل جسم کی غذا ہے, اسی طرح سے علم روح کی غذا ہے. ہم جسم کی غذا کے لیے کتنا حساس رہتے ہیں, کتنا خیال رکھتے ہیں. اگر جسمانی غذا دیکھ بھال کے کھانی چاہیے تو روحانی غذا کے لیے اور بھی زیادہ چوکنا رہنا ضروری ہے, کیونکہ جسمانی غذا کا نقصان محدود ہے, روحانی غذا کا نقصان لامحدود ہے. امام حسن مشتبہ علیہ السلام فرماتے ہیں عجبت لمن يتفکر فی معقوله وکیف لا يتفکر فی معقوله, ہمیں حیرت ہے ان لوگوں پر جو اپنی جسمانی غذاؤں کے سلسلے میں تو بہت ہی حساسیت کا نمونہ پیش کرتے ہیں, بہت سوچ بچار کر کے, بہت چھان پھٹک کر کے جسمانی غذا حاصل کرتے ہیں. کئی فلا تفکر و فی معقول, وہ اپنی روح کی غذا کے لیے کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ जो गजा मिली उसे ले लेते हैं, ध्यान नहीं देते कि यह गजा उसके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। फयोजन्नबा बतनहु मा युजी, वो अपने पेट को हर उस चीज से महफूज रखने की कोशिश करते हैं जो उनके पेट को नुकसान पहुंचा सकती है, अजियत पहुंचा सकती है। वयुदाओ सदरहु मा युर्दी, मगर अपने सीने को, अपने दिल को, अपने अक्ल को खुला छोड़ देते हैं तबाह कुन चीजें अपने अंदर वारिद करने के लिए। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से भी एक हदीस मनकूल है। मौला फरमाते हैं, माली अरन्नास इजा कुर्रबा इलैहिम अत्ताम लैलन तकल्लफु इनारतल मसाबीह, कि मैं क्या देखता हूं कि जब किसी के सामने रात में कोई खाना, कोई गजा पेश की जाती है तो यूं ही अंधेरे में खाना खाना शुरू नहीं कर देते हैं, बल्कि पहले वो चिराग जलाते हैं। लियुबसिरु मा युदखिलूना बुतूनहुम, ताकि वो ये देख तो लें कि अपने पेट में क्या चीज वो भर रहे हैं, अपने पेट में क्या चीज दाखिल कर रहे हैं। वला यहतमूना बिगजाए नफ्स, लेकिन जब उनके सामने रूह की गजा आती है तो उसके बारे में कोई एहतमाम नहीं करते हैं, कोई खास उसका ख्याल नहीं रखते हैं कि कम से कम इस गजा को भी अपनी रूह तक पहुंचाने से पहले ले तकल्लफु इनारतल इनारता मसाबीह अलबाबिहिम बिल इल्म, कि वो इस बात की कोशिश नहीं करते हैं। वला यहतमून बिगजा इन्नफ बे अन युनीरू मसाबीह अलबाबिहिम बिल इल्म, कि अपने अक्ल के चिराग को शोले इल्म से रोशन कर लें और देखें कि वो क्या चीज हासिल कर रहे हैं। आया ये इल्म जो हासिल कर रहे हैं ये इल्म नाफे है या इल्म मुजिर और नुकसान दे। यस्लमु मिन लवाहिकिल जहाला, यस्लमु मिन लहाइकिल मिन लवाहिकिल जहालते वज़्ज़ुनूब फी एतिकादातिहिम व आमालिहिम, ताकि उनका अकीदा और उनका अमल गुनाहों और जहालत की बीमारियों से महफूज रह जाए। क्योंकि अगर हर वो चीज बगैर तहकीक किए हुए वो अपने रूह और अपनी अक्ल तक पहुंचा देंगे तो आयन मुमकिन है कि जो जिसे उन्होंने इल्म नाफे समझा था वो इल्म नाफे नहीं था बल्कि नुकसानदेह इल्म था, उसने उनके अकीदे को भी तबाह कर दिया और उनके अमल को भी तबाह कर दिया। मुफीद इल्म वो है जो दुनिया और आखिरत को सवार दे, और मुजिर इल्म दोनों को तबाह कर देता है, दुनिया को भी और आखिरत को भी। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते, इअलमू अन्नहु ला खैरा फी इल्म ला यन्फा, वो इल्म जो इल्म नाफे नहीं है उसमें कोई खैर नहीं है, उसमें कोई भलाई नहीं है। ऐसे इल्म से अल्लाह से पनाह मांगने का हुक्म है। ताकीबात नमाज असर की दुआओं में रसूल खुदा से मनकूल है कि हुज़ूर फरमाते, अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यन्फा, खुदाया मैं पनाह मांगता हूं तुझसे उस इल्म से जो फायदेमंद न हो, जो इल्म नाफे न हो। ऐसे इल्म से तो जहालत ही बेहतर है। मौला कायनात फरमाते कि रुब्बा जहलिन अनफ़ाउ मिन इल्म, बहुत सी ऐसी जहालतें हैं जो बहुत सारे उलूम से बेहतर हैं, बहुत सी चीजों का न जानना उनके जानने से बेहतर है। अलबत्ता जानना अच्छी चीज है, लेकिन शर्त यह है कि वो इल्म इल्म नाफे हो। अब एक मसला यह है कि इसकी कसौटी क्या है, कैसे समझा जाए कि कौन सा इल्म नाफे है, कौन सा इल्म जो है मुजिर है। इल्म का मुफीद या नुकसानदेह होना यह दबिस्तान फिक्र और स्कूल ऑफ थॉट से वाबस्ता है। मुमकिन है एक ही इल्म एक दबिस्तान फिक्र की निगाह में, एक स्कूल ऑफ थॉट की निगाह में मुफीद हो, अगर दूसरे की निगाह में वही इल्म नुकसानदेह और یہ جو ہے مضر ہو. متقین صاحب تقویٰ چونکہ دبستان اسلام سے وابستہ ہیں, انہوں نے پہلے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں کون سا علم مفید اور کون سا علم نقصان دہ ہے. اسلام کی نگاہ میں مفید علم وہی ہے جو انسان کو خدا سے نزدیک کر سکے اور اس کی عظمت کے سامنے انسان کو جھکنے پر مجبور کر سکے. اگر کوئی علم انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے, اسے غرور و تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے, تو یہ علم نافع نہیں ہے, مضر اور نقصان دہ ہے. چنانچہ امام موسیٰ قادم علیہ السلام علم نافع کو ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں, فرماتے ہیں اول العلم بکا ما لا يصلح لك العمل الا به. سب سے پہلا علم جسے آپ کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے وہ علم ہے جس کے بغیر آپ عمل صالح بجا نہیں لا سکتے. جتنے بھی عمل صالحہ ہیں اگر آپ کو وہ علم حاصل نہیں ہے, علم پہلے پھر اس علم کے ذریعے عمل صالح کو یہ جو ہے بجا لا سکے. تو جو علم ہمیں عمل صالح کی طرف لے جاتا ہے, جس علم کے ذریعے سے ہم عمل صالح بجا لا سکتے ہیں, سب سے پہلے ہمیں وہ علم حاصل کرنا. اول العلم بک ما یصلح لک العمل الا به, ما لا یصلح لک العمل الا به, واوجب العمل علیک با انت مسئول عن العمل به. اعمال کی دنیا بھی بہت وسیع ہے اور سب سے ضروری عمل, سب سے ضروری, اصل بعض اعمال ہیں اچھے ہیں مگر ضروری نہیں ہیں, لیکن بعض اعمال وہ ہیں جو ضروری ہیں, ان میں سب سے زیادہ سر فہرست سب سے بڑا واجب عمل وہ ہے جس کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے, جس کی ڈیوٹی آپ کو دی گئی ہے. ما انت مسئول عن العمل بے, جس عمل کو بجا لانے کا آپ کو ذمہ دار قرار دیا. نماز پڑھنے کا آپ کو ذمہ دار قرار دیا گیا, روزہ رکھنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے, خمس رکھنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا, اسلام کا دفاع کرنے کا آپ کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے, مظلوموں کی مدد کرنے کا آپ کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. وہ ساری چیزیں جس کا ہمیں ذمہ دار قرار دیا گیا, یہ واجب ترین اعمال ہیں. لہذا ہمیں سب سے پہلے وہ علم سیکھنا چاہیے جو ہمیں ان اعمال کو بجا لانے کی ترغیب کریں, ان اعمال کو بجا لانے کا طریقہ اور ڈھنگ ہمیں سکھا سکیں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَأَلْزَمُ الْعِلْمَ 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 لَكَ, اور تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری وہ علم جسے حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے, مَا دَلَّكَ عَلَى صَلَاحِ قَلْبِكَ وَأَزْهَرَ لَكَ فَسَادَهُ, وہ علم ہے جو تمہیں اپنے دل کو پاکیزہ بنانے کی جانب رہنمائی کر سکے, وہ علم ہے جو تمہیں بتا سکے کہ تمہارا دل کب فاسد ہو گیا, کہاں فاسد ہو گیا, کن چیزوں سے تمہارا دل بیمار ہو گیا. جو علم ہمیں ان چیزوں کو بتا سکے وہ علم حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. احمد العلم عاقبتاً ما زاد فی علمك العاجل, اور ممدوح ترین علم وہ ہے انجام کے لحاظ سے جو آپ کے لیے فوری علم میں اضافہ کر سکے. فلا تشغلن بعلم ما لا يغرك جهله ولا تغفلن عن علم ما يزيد في جهلك تركه. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے کو ان علوم کے حاصل کرنے میں مصروف نہ کرو, اپنا وقت ان علوم کو حاصل کرنے میں برباد نہ کرو جن کے نہ جاننے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ہمالیہ کی چوٹی کتنی فٹ اونچی ہے, ہم جانے یا نہ جانے اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے, तो अपना वक्त उन चीजों को हासिल करने में सर्फ न करो जिनके न जानने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और उस इल्म के हासिल करने से गफलत न बरतो कि अगर तुमने उस इल्म को न सीखा तो तुम वो अमल सालिह अंजाम न दे सकोगे। उस इल्म को हासिल करने में गफलत न बरतो। एक दूसरी हदीस में इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वजद तो इल्मन्नास फी अरबईन, हमने लोगों के इल्म को, वो इल्म जो हासिल करना उनके लिए जरूरी है, चार इल्म है जिसका हासिल करना उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अव्वलुहा अंतअरिफा रब्बक, सबसे पहला इल्म जिसका जानना जरूरी है वो ये है कि तुम अपने परवरदिगार को पहचानो, तुम्हारा रब कौन है। वसानिया अंतअरिफा मा सना बिक, दूसरा इल्म जिसे हासिल करना जरूरी है वो ये है कि परवरदिगार मुताल ने तुम्हें क्या क्या नेमतें अता की हैं। वसालिसा अंतअरिफा मा अरादा मिनक, तीसरा जरूरी इल्म ये जानना है कि अल्लाह ने जो नेमतें तुम्हें अता की हैं क्यों दी हैं, किस लिए वो नेमतें, आंखें किस लिए दी हैं, जबान किस लिए दिया है, कान किस लिए दिए हैं, हाथ पैर अक्ल, ये सारी चीजें किस लिए अल्लाह ने तुम्हें अता की हैं, इनका मकसद क्या है। वर्राब अंतारिफा मा युखरजो का मिन दीनिक, चौथा जरूरी इल्म ये जानना है कि वो कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें दीन से दूर कर सकती हैं। दुश्मन शिनासी, दुश्मन को पहचानना जरूरी है, तुम्हें शैतान की चालों को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर उनको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो उनसे दूरी कैसे अख्तियार करेंगे, अपने दीन की हिफाजत कैसे करेंगे, दीन को बचाएंगे कैसे। ये वो उलूम है जिनका हासिल करना वाजिब किफाई नहीं है बल्कि वाजिब आइनी है। ऐसा नहीं कुछ लोगों ने अगर ये इल्म हासिल कर लिया तो बकिया माफ है, नहीं नहीं, फर्द फर्द मुस्लिम पर इन उलूम का हासिल करना वाजिब है, और तमाम उलूम पर मुकद्दम, तमाम उलूम से अशरफ है, चाहे इनका इल्म इब्तदाई मराहिल ही क्यों ना हो। जरूरी नहीं है कि हर शख्स इल्म कलाम में शहीद मुतहरी के दर्जे तक पहुंच जाए, फिक्ह में आयतुल्लाह खामनेई के ये जो है मर्तबे तक पहुंच जाए, नहीं, इब्तदाई मालूमात भी अगर हो जाए फिर भी काफी है जिससे इंसान का काम चल जाए। तो अजीजो, आज अफसोस ये है कि इस तरफ तवज्जो बहुत कम है। आज हमारे समाज में और हमारे माशरे में जिन उलूम को औलवियत दी जाती है, तरजीह दी, बच्चा जवान हो जाता है उसे ये जो है गुस्ल का तरीका नहीं आता, उसे कुरान पढ़ना नहीं आता, उसे नमाज पढ़ना नहीं आता, क्योंकि उसे सिखाया नहीं गया, उसे ये जो है बताया नहीं गया। 3 साल की उम्र से स्कूल भेज दिया जाता है, मोटी मोटी किताबों का बस्ता उसकी पुश्त पर लाद दिया जा सकता है जो उससे उठता भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक किताब भी ऐसी नहीं होती है जिसका ताल्लुक इन उलूम से हो जिसको अभी इमाम ने ये जो है बयान फरमाया। अब्दियत और बंदगी का एक फरीजा इलाही नेमतों का शुक्र है। आंख और कान अल्लाह की अता की हुई दो अहम नेमतें हैं, इल्म मारफत के हुसूल का सबसे बड़ा जरिया है। इन नेमतों का सही इस्तेमाल ही शुक्र है, क्योंकि शुक्र की तारीफ यह है, अश्शुक्रु सरफुल अब्द जमीअ मा अनअमहुल्लाह फीमा खुलिका लिअजलिह, शुक्र यह है कि अल्लाह ने वो तमाम नेमतें जो उसे अता की हैं उन नेमतों को वहां सर्फ करे, वहां इस्तेमाल करे, उस मकसद में इस्तेमाल करे जिस मकसद के लिए अल्लाह ने उसे पैदा किया है। ये सारी नेमतें अल्लाह ने बिला सबब हमें अता नहीं की हैं, इन सब का कयामत के दिन हिसाब होगा। सूरह इसरा आयत 36 में इरशाद होता है, इन समा वल बसरा वल फुआदा कुल उलाइका काना अनहु मसूला, अल्लाह ने जो नेमतें अक्ल दी है, देखने की जो ताकत दी है, सुनने की जो सलाहियत दी है, कयामत के दिन अल्लाह इन सब के बारे में सवाल करेगा, کہ تم نے اس کا استعمال کہاں کیا. قرآن مجید نے جہنمیوں کے تین اہم صفات بیان کیے ہیں. چنانچہ سورہ آراف آیت 179 میں 179 میں ارشاد ہوتا ہے, وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لَهُمْ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اللہ کہتا ہے کہ جہنم کے لیے بہت سارے ایسے افراد ہیں, بہت سے ایسے افراد تیار کیے گئے ہیں کہ جن کو ہم نے عقل تو عطا کی ہے مگر وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے, آنکھیں تو دی ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں, کان تو دیے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ عقل سے کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں, آنکھوں سے کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں, کانوں سے کچھ سنتے ہی نہیں, سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں, عقل کو خوب چلاتے ہیں, خوب دوڑاتے ہیں عقل کو, لیکن جہاں عقل کو دوڑانا چاہیے وہاں عقل کا استعمال نہیں کرتے, جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں استعمال کرتے ہیں. آنکھوں سے جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے ہیں, جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھتے ہیں, کانوں سے جو سننا چاہیے وہ نہیں سنتے ہیں, جو نہیں سننا چاہیے وہ سنتے ہیں. یہ صفات جہنمیوں کی ہے. اولئک کل انعام, ایسے لوگ تو جانور ہیں, کیونکہ جانور بھی عقل کا استعمال, آنکھوں کا استعمال, کان کا استعمال ان مقامات پہ نہیں کرتا جہاں پر انسان کو کرنا چاہیے تھا. بل ہم اصل یہ جانور سے بدتر ہیں, کیونکہ اگر جانور نہیں کرتا ہے تو بولے جانور کو اللہ نے یہ صلاحیت ہی نہیں دی ہے, جانور کی اللہ نے یہ ڈیوٹی مقرر نہیں کی ہے, انہیں صلاحیت بھی دی اور ان کی ذمہ داری بھی مشخص کر دی ہے. آنکھ اور کان کا استعمال دنیا و آخرت میں سرخروئی کا باعث بھی ہے اگر صحیح استعمال کیا جائے, اور ان کا غلط استعمال ذلت و رسوائی کا سبب ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث ہے, فرماتے کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا ثلاثہ, قیامت کے دن ہر آنکھ اشک بار ہوگی, ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے تین آنکھوں کے. عین غزت عن محارم اللہ, ایک وہ آنکھ جو جس نے اپنے کو حرام چیزوں پر نگاہ ڈالنے سے محفوظ رکھا ہو. وعین سہرت فی طاعت اللہ, اور وہ آنکھ جو اللہ کی اطاعت میں بیدار رہی ہو. وعین بکت فی جوف اللیل من خشیت اللہ, اور وہ آنکھ جو آدھی رات کو رات کی تاریکی میں خوف خدا سے اشک بار ہو. اسی حدیث پر میں اپنے اس درس کا اکتفا کرتا ہوں پروردگار عالم سے اس دعا کے ساتھ کہ خدایا تو ہمیں بھی توفیق عنایت فرما, ہم اپنی آنکھ کا وہی استعمال کریں جس کے لیے تو نے ہمیں یہ آنکھ عطا کی ہے, اپنے کانوں کا وہی استعمال کریں جس کی تو نے ہمیں اجازت دی ہے, حرام مقامات پر ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ سکیں, اور نقصان دہ مضر اور بے فائدہ علم سے ہم اپنے کان کو محفوظ رکھ سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.